سورت النحل آیت نمبر 114 سے لے کے 128 تک. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. کیا؟ کون سا؟ حلالاً طیبا، جو حلال ہو اور طیب ہو اس میں سے کھاؤ پیو. دیکھیں پچھلی ہم نے آیتیں جو پڑھی تھیں ان کے ساتھ ہی ریلیٹڈ یہ بات ہے، اور ان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک بستی ایسی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں کی ناشکری کی وجہ سے، انہوں نے نعمتوں کا انکار کیا، اس کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا گیا. اور انہوں نے ناشکری کس نعمت کی تھی، اور تو نعمتیں تھیں، امن و امان تھا، مکہ کی طرف اشارہ تھا نا، امن و امان بھی تھا وہاں پہ، جبکہ ہر طرف سے لوگ ڈاکے پڑتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، یہ بالکل آرام سے بیٹھے رہتے تھے، ان کو نہیں کوئی حملہ کرتا تھا. اور اسی طرح ان کے پاس وافر مقدار میں رزق تھا، ہر طرف سے رزق آتا تھا، لوگ یہاں پہ حج وغیرہ کرنے آتے تھے، تو تجارت کی منڈی بن گیا تھا مکہ. تو اتنی تمہیں نعمتیں دی، لیکن جب اللہ کا رسول آیا تو تم نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، تو اس کے بدلے میں تمہارے پر عذاب آئے گا، اور یہ بڑا ظلم ہے جو تم نے کیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم نے نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی. دیکھو ایک ایسی بستی تھی، انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی ہے. آپ کو پتا ہے نا، یہ سورت ساری شکر گزاری کے اوپر ہے، اور شکر گزاری پہ ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. آج ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے ناشکریاں کی ان کا کیا حال ہوا، اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مثال دیں گے جو بندہ شکر گزاری کی مثال تھا. جس نے شکر گزار دیکھنا وہ اس انسان کو دیکھ لے. تو حلال اور طیب کھائیں. اب حلال اور طیب کیا ہے؟ حلال وہ جو یعنی کمائی کے لحاظ سے بھی حلال ہو، اس کو حلال کہیں گے. بعض چیزیں یہ بھی ہیں کہ حلال اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیفائن کر دیا کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، تو اس کے اندر سے بھی حلال چیزوں کا انتخاب کیا جائے، حرام کا نہ کیا جائے. اور اس کے اندر یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ حلال وہ چیز ہے جو حرام نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، اور طیب وہ چیز ہے جو حلال سورسز سے حاصل کی گئی ہو. جیسے مثلاً ہے ذبیحہ آپ چکن لے آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن اگر وہ اس کی کمائی حرام کی ہے تو وہ حرام ہی تو ہو گیا نا، پھر وہ طیب نہیں رہ گیا. اسی طرح جو گلی سڑی چیزیں اس طرح ہیں، وہ بھی طیب نہیں، ان کو بھی کھانے سے منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں نجات ہے، حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا. سوری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، سہل بن عبداللہ نے فرمایا. سہل بن عبداللہ نے فرمایا نجات تین چیزوں میں، حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنا. یعنی حلال کھانا اتنا ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے مکہ میں، اور مکہ میں بھی بعض احکامات دے دیے گئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے حلال اور حرام کے. اور یہاں پہ خاص طور پہ حلال ذرائع اختیار کرنے کو کہا گیا کہ لوٹ مار کی، دھوکے بازی، جوئے کی کمائی، یعنی چوری، ڈاکے، سود، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. حرام کی کمائی سے مت کھاؤ، حلال ذریعے سے کھاؤ اور پاک کھاؤ. کیا کھانا پینا اتنا ضروری ہے؟ اگر دوسرا بھی کھا لیں تو کیا ہے؟ کھانے پینے کا افیکٹ انسان کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس انسان کی نماز قبول نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں، جس بندے نے اپنے جسم میں حرام لقمہ داخل کیا. اس لیے حلال کو دیکھنا، حلال کو کا اہتمام کرنا اور اس چیز کی فکر کرنا کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور آگے بھی آگے حلال اور اس کی بات آئے گی. واشکرو، اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے. کس ریزن، کیا ریزن ہونا چاہیے شکر ادا کرنے کا؟ کیونکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے تو پھر اس کا شکر ادا کرو نا، جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں. اور کھانے کے بعد شکر ادا کرنا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت ہے، کہ جو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی، ھذا طعام بھی ہے اور ھذا بھی ہے، دونوں، ھذا طعام یا ھذا کہہ کے، ورزقنیہ، من غیر حول منی ولا قوت. یہ کہہ دے گا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ کا شکر ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق دیا, میری کوئی ایفرٹ نہیں ہے جس میں, میری طاقت کے بغیر, میری قوت کے بغیر میں تو نہیں یہ کھانا لے سکتی تھی, میرے رزق لے سکتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کھلایا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ. ویسے بھی نعمت اللہ, ہر نعمت کا ہی شکر ادا کرنا ضروری ہے, اور ان میں ایک نعمت جو سب سے بڑی, جس کا پچھلی آیت کے اندر اشارہ ہوا, وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دوسری نعمتوں سے زیادہ بڑھ کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نعمتوں کی ناشکری میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر جو مرضی اس کی آئے وہ کھاتا جائے, یہ بھی نعمتوں کی ناشکری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں آگے یہ آ رہا ہے آیت نمبر 115 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لمیٹڈ چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام قرار دیا, اور بے شمار ایسی چیزیں جو حلال ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مشروبات میں, ڈرنکس کے اندر صرف شراب کو ہی حرام قرار دیا. آپ کو شربت پینے سے نہیں منع کیا, دودھ پینے سے نہیں منع کیا, چائے پینے سے نہیں منع کیا, کافی پینے سے نہیں منع کیا, پانی پینے سے نہیں منع کیا, کتنی بے شمار ڈرنکس ہیں, کسی سے بھی نہیں منع کیا, ایک شرابی کو تو حرام کیا. اور آدمی دیکھو جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا پھر اسی کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا. بے شمار مشروبات حلال ہیں, وہ سب چھوڑ کے ایک حرام ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح کھانے میں بھی بے شمار چیزیں ہیں جو حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزیں حرام کی ہیں جن کی لسٹ بتا دی گئی ہے, اور جو لسٹ یہ آگے آ رہی ہے اس کے علاوہ حدیث میں کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ چیزیں بھی حرام ہیں. کیا تو ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو حدیث میں, صرف یہ نہیں کہ صرف ان کو لینے, کیونکہ حدیث میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں وہ وہی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب دیکھیں, انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار, یعنی جو جانور ذبیحہ نہ ہو, کسی وجہ سے بھی ڈیڈ ہو گیا ہو. سورۃ المائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں بھائی, گر کے, اس طرح سے چوٹ لگ کے, فلاں ہو کے, بہت کتنی ساری چیزیں اس کے اندر لسٹ بتائی ہوئی ہیں کہ کسی طرح پہ بھی وہ اسٹرینگل ہو کے کسی نے ٹکر مار دی اس کے اوپر مر گیا تو وہ حرام ہے. اسی طرح کسی جانور کو اگر ذبح نہ کیا جائے پراپر طریقے سے تو وہ بھی ایک مردار ہی ہے. وہ دم اور خون, اور یہ کون سا خون ہے؟ بہتا ہوا خون, وہ خون نہیں جو ہم گوشت کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اتنا خون نکل رہا ہوتا ہے, اب یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام ہو گیا, نہیں, قیمے میں سے اتنا خون نکلتا ہے وہ حرام نہیں, تو بہتا ہوا خون وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور اس کی جو ہم نے یہ باتیں, یہ ساری آپ کو کچھ فیمیلیئر لگ رہی ہیں کہ پہلے ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے؟ ہاں جی, ہم تین دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ سورۃ البقرہ میں پڑھی ہیں آیت نمبر 73 میں, 173 میں, المائدہ میں آیت نمبر 3 میں, یہ تو سورتیں دو پہلے ہو گئیں, اور پھر اس کے بعد بھی ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں 145 میں. تو یعنی یہ اس مکی صورت میں بھی آئیں اور مدنی صورتوں میں بھی آ چکی ہیں, الانعام اور النحل مکی صورتیں ان کے اندر بھی آ گئی, اور البقرہ اور مائدہ میں مدنی صورتوں میں ہوئی. اس کا مطلب ہے شروع سے تھوڑا تھوڑا اس چیز کا بتایا تو جا رہا تھا, اور کبھی بھی یہ چیزیں کبھی بھی حلال نہیں تھی, ہمیشہ سے ہی حرام تھی. ٹھیک ہے, ان کی حرمت فرسٹ ڈے سے تھی, ایسے نہیں کہ آج کھا لو بے شک یہ والا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خنزیر کو حرام کیا گیا, انہیں پہلے دن سے حرام ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں, تم پر حرام کر دی گئی ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا, اور جس کا گلا گھٹ گیا, اور جو ضرب سے مرا ہو, اور جو اوپر سے گر کے مرا ہو, اور سینگ مار کے مرا ہو, اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو, سوائے اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا, اور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو, اور جوئے کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا بھی تم پر حرام ہے, اور یہ سب کیا ہیں؟ ذالکم فسق, سب گناہ کے کام ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت 90 میں بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو شراب جوا بت قسمت معلوم کرنے کے یہ سارے کام ناپاک ہیں, یہ حرام ہیں, یہ یعنی شیطان کے کاموں میں سے. تو اس میں بھی تھوڑا سا حرام چیزوں کے بارے میں بتا دیا, مگر ایگزیکٹ جیسے یہ ہے اس طرح سے ہم سورہ انعام, سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کس کا بتایا, ہر مچھلیوں والے درندے کو کھانے سے منع کر دیا گیا, اسی طرح ہر ناخن والے پرندے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ کئی وہ ہوتے ہیں نا کارنیوورز ہی ہوتے ہیں, وہ بھی گوشت کھاتے ہیں, اور شیر چیتے یہ درندے ہیں جو پھاڑ کھاتے ہیں, ان کو ہم نہیں کھا سکتے. اس لیے کہ کھانے کا اثر صرف یہ نہیں ہوتا, کھانا صرف بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوتا, انسان کی اسپرچل لائف پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرمایا ہے, اور گو کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمایا تمہارے لیے دو مردار اور دو خون صرف حلال ہے, دو مردار مچھلی اور ٹڈی, اور دو خون کلیجی اور تلی, اور سمندر کا جو جانور ہے وہ مر کے اوپر آ جائے اگر تو پھر اس کو مت کھاؤ, لیکن ویسے آپ نے نکالا ہے اور وہ ظاہر مر جاتا ہے تو وہ اس کو کھا سکتے ہیں. اسی طرح اور کئی جانور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھانا صحیح نہیں, تو یہ ہمیں چاہیے کہ پھر ہم حدیث سے بھی اس میں مدد لیں اور دیکھیں کہ تاکہ ہمارے سامنے پوری لسٹ آ جائے, مگر یہ لسٹ کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. وہی بات ہے کہ ہم پھر ہمیشہ ایک رول کو یاد رکھیں, جو دنیا کا معاملے ہیں نا, کھانا پینا ہو گیا, پہننا ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئی, اس چیز کے اندر ہمیں بتا دیا گیا یہ چیز بس حرام ہے, باقی جو مرضی کھاؤ سب حلال ہے. لیکن دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں یہ لکھ لیں بات, دین کے معاملے میں اپوزٹ ہے, دین کے معاملے میں سب چیز کرنا حرام ہے, کچھ بھی نہیں آپ خود کر سکتے سوائے جس کے بارے میں آ گیا کہ یہ حلال ہے. حلال سے مطلب کیا ہے, حلال کا مطلب حلال ویسا حلال نہیں, حلال سے مطلب یہ کہ یعنی جس چیز کا ہمیں ثبوت مل گیا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. مثلاً ہے کہ مثال کے طور پہ فرض فجر کے دو ہیں تو دو ہی رہیں گے, کیونکہ اس کی دلیل ہمیں سنت سے ملتی ہے, ہم اس کو چار نہیں کر سکتے. حالانکہ کوئی ہم کہیں اگر کہ کوئی حرج تو نہیں ہے, ہم زیادہ ہی عبادت کر رہے ہیں نا, کم تو نہیں کر رہے, میں کٹ ڈاؤن تو نہیں کر رہی, میں زیادہ اچھا ہی کرنا چاہتی ہوں نا, تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے اس میں کیا برائی ہے, اس لیے کہ بدعتیں پھر یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا برائی ہے, اس میں کیا حرج ہے, حرج اور برائی کی بات نہیں ہوتی. دین کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں, تب آپ کو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہوگی جب بدعتیں آپ کے سامنے آتی, کیونکہ بدعتیں یہی کہہ کے تو کری جاتی, تو کیا ہو گیا اگر یہ بھی پڑھ لیا, تو کیا ہو گیا اگر یہ بھی منا لیا, تو کیا ہو گیا اگر یہ ایسا بھی کر لیا, تو کیا ہو گیا, تو کیا ہو گیا کی بات نہیں, اس کی دلیل لے کر آئیں. دین کے معاملے میں پروف چاہیے ہوتا ہے کہ دس کین بی ڈن, دنیا کے معاملے میں پروف نہیں چاہیے کہ دس کین بی ڈن. دنیا کے معاملے سب چیزیں حلال ہیں سوائے جن کی حرمت بیان کر دی ہے, اور وہ چھوٹی سی لسٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ سب چیزیں حلال ہیں جو بھی ہم کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع کیا اس کا, کہیں منع کیا ہے کہ چار فرض نہیں پڑھنے فجر کے, کہیں اگر منع کیا تو دکھاؤ, ایسے نہیں ہم کہیں گے. ہم کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے, کہاں پہ کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار فرض پڑھ کے دکھائے ہوں فجر کے تو پھر میں کروں گی. ٹھیک ہے, یہ اس رول کو اگر آپ یاد رکھیں بہت ساری کنفیوژنس دور ہو جائیں گی. اچھا آگے دیکھیں, لام الخنزیر ہو گیا, اور اس کی میں ڈیٹیل پہلے بہت دفعہ بتا بھی چکی ہوں کہ یہ کیا قباحتیں ہیں, اس جانور میں اتنی قباحتیں ہیں, اس کی ہر چیز ہی یوز کرنا حرام ہے, نہ اس کی سکن یوز کر سکتے ہیں, نہ اس کی ہڈی یوز کر سکتے ہیں, نہ اس کی کوئی بھی اور چیز چربی یوز کر سکتے ہیں. گوشت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف گوشت بوٹی نہیں کھا سکتے باقی سارا یوز کر سکتے, نہیں, ایز جانور یہ نجس جانور ہے, یہ گندا جانور ہے, یہ گندگی کھانے والا جانور ہے, یہ صفائی کرنے والا جانور ہے, یا گندگیاں صاف کرتا ہے دوسروں کی، تو اسی کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیں، یہ جمع دار ہے جانوروں کا، ان کے گند اٹھا کے کھا لیتا ہے. استغفر اللہ. اصل میں ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں بعض دفعہ اس چیز کی کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے اس جانور کی، کیونکہ وہ اتنا اس کو کیوٹ اور اتنا بنا کے کرتے ہیں، اور پگی بینک زیادہ وہ ایسے پنک سا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کر کے اس کو خوبصورت سا پنک سا بنا کے اور دکھاتے ہیں، تو وہ تو کھاتے ہیں اس لیے ان کو نہیں کچھ ہوتا، لیکن ہمارے اندر ایک کراہت ہونی چاہیے اس جانور کے لیے. جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مطلب ہم اس کو نہ یوز کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کسی کوئی چیز بھی اس کی یوز نہیں کر سکتے، اور یہ گندا جانور ہے، یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے ضرور. وما احل لغیر اللہ بھی، اور جس کو پکارا، جس پہ پکارا جائے غیر اللہ کے واسطے، اس کو پکارا جائے اس ساتھ اس کے، یعنی اس کو جب ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام لے لیا جائے، یا کسی اور کا نام ہی لیا جائے، اور یہ بھی حرام ہو گیا اگر ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لیا لیکن کہا کہ فلاں کے لیے ذبح کیا ہے، یعنی فلاں کے نام کا ہے، چاہے وہ کوئی قبر والا ہے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہے، چاہے وہ کوئی نیک انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو، ان کی خوشنودی کے لیے بھی نہیں ذبح کیا جا سکتا کہ ان کی خوشنودی ہم پائیں گے. کسی قبر پہ لے جا کے ذبح جب کیا جاتا ہے تو کیا اس کا مقصد ہوتا ہے؟ قبر پہ کیوں لے کے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے؟ اگر غریبوں کو کھلانا ہے تو پھر آپ اپنے گھر کہاں ہی کہیں پہ بھی ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کے غریبوں میں دے سکتے ہیں، وہ غریب بھی قبر پہ ہی ملتے ہیں کیا؟ اصل میں پیچھے کیا کانسیپٹ ہے کہ قبر والا ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہم سے خوش ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ اللہ لغیر اللہ کے اندر وہ ساری پکاریں آ جاتی ہیں جو کسی کے نام کی بھی ہوں، جیسے مثلا کوئی کہے کہ اگر میرے بیٹا ہو گیا تو میں تاتا صاحب پہ جا کے ذبح کروں گی یہ جانور، یا میں تاتا صاحب کے نام کا جو ہے نا یہ کیا کہ تاتا صاحب، کیونکہ وہاں پہ کہتے ہیں ان کو، حضرت علی حجویری کو یہ کہہ دیتے، تو ان کے یا جو بھی کوئی بھی اور آپ اپنا لگا دیں اجمیر کے اور اجمیر شریف کے، یا اس کے نام پہ میں یہ جانور دوں گی، نہ بھی وہاں پہ دیا تو کہیں اور ہی میں ان کے نام پہ دوں گی، تو یہ نام پہ دینا کیا ہے؟ پھر کہہ دیتے ہیں نہیں ہے تو ہے تو اللہ کے نام کا ہی، لیکن بس میں ان کے نام کا دوں گی، میں ان کا دوں گی، یا یہ کہہ دینا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ان کا ایک بکرا ذبح کروں گی، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کس کے نام کا. اگر آپ کسی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو سب کو ثواب پہنچائیں. اصل میں ہمارا کانسیپٹ پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ ملا، اس لیے ان کے شکرانے میں میں یہ دوں گی. یاد رکھیں یہ کسی کی بھی جان لینا جائز نہیں ہے، رائٹ؟ سمجھ آتی ہے نا یہ بات؟ کسی کی بھی نہیں جان لے سکتے، ایون جانوروں کی بھی نہیں آپ لے سکتے، ظلمن کسی کی بھی جان. اب آپ اپنے کھانے کے لیے ان کو ذبح کرتے ہیں تو وہ تب ہی جائز ہوتا ہے، تب ہی الاؤڈ ہے، جب جس نے اس جانور کو بنایا آپ اس کے نام پہ اس کی خوشنودی کے لیے، یا اس کے نام پہ، یا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو ذبح کریں کہ اس نے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں یہ کھا سکتی ہوں، ادروائز میں کسی کا خون نہیں بہا سکتی، لیکن اس نے مجھے اجازت دے دی کہ میں یہ جانور کو ذبح کر لوں، تو صرف اس کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی اور کے نام پہ بھی نہیں ہو سکتی، اس نے یہ جانور پیدا کیے. تو اس میں دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کتنی پکاریں ہیں جو لغیر اللہ ہوتی ہیں، اور کتنے کھانے ایسے ہیں جو جن کے اوپر پکار غیر اللہ کی لگتی ہے، خودی آپ کو پتا چل جائے گا کہ پھر ان کو کھانا جائز ہے کہ نہیں، جو مشہور ہی غیر اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی کہ پکارا جائے. ٹھیک ہے ذبح کی تو بات ہے، لیکن بعض اور کھانے جو گوشت کے نہیں ہوتے وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ پکارے جاتے ہیں، دھوم مچی ہوتی ہے جی آ جاؤ فلانے کے نام کی یہ چیز ہے، اللہ نے دیا ہے، صرف اسی کے نام سے شروع کر کے کھایا جائے اور صرف اسی کا شکر ادا کیا جائے کھانے کے بعد. فمن اضطر، اب ایکسیپشنل کیس کیا ہے؟ دیکھیے اسلام اتنا پیارا ریلیجن ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ کوئی انسان اگر کفر کا کلمہ بول دیتا ہے لیکن وہ کراہت ہے, اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا اور پھر وہ بول دے, تو اسے وہ کافر نہیں ہو جائے گا, وہ پھر بھی مسلمان ہی رہے گا کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا نا. اسی طرح یہاں پہ بھی اسلام کی طرف سے آسانی کتنی ہے کہ فرمان تو رجو کو مجبور کر دیا گیا. مجبور کر دیا گا مطلب مثلا کسی نے, ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن چلو اگر آپ سوچ لیں کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ رکھ کے کسی کو کہا نہیں جی تم نے یہ خون پینا ہے, تم نے یہ کھانا ہے, تم نے مردار کھانا ہے, کوئی مجبور کر دیا. ایک تو یہ مجبوری ہوگی, ایک ویسے بھی مجبوری ہو سکتی ہے کہ بھوک کی مجبوری ہو, اتنی زیادہ بھوک ہو یا ایسی کوئی حالت آ گئی ہے کہ بالکل جان جانے کا خطرہ ہے کہ نہیں اگر کھائیں گے تو جان چلی جائے گی. کوئی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, مردار ہی کوئی پڑا ہوا ہے تو وہ اس کو ہی کھا لے پھر اپنی جان بچانے کے لیے. مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ دو شرطیں ہیں. غیر باغن, خواہش نہ, یعنی چاہنے والا نہ ہو کہ چلو بڑا مزہ آ گیا, اچھا ہوا یہ جو مل گیا, چلو مجھے تو بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ چلو کھا لوں تو چلو اس بہانے یہ بھی مل گیا. یا یہاں پہ ان ملکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو غیر ذبیحہ, مطلب ہوتا تو وہ چکن ہی ہے لیکن غیر ذبیحہ ہوتا ہے, تو اس کو جب وہاں پہ رکھا جاتا ہے سٹورز وغیرہ میں تو بڑی خوبصورت پیکنگ اور صاف ستھرا کر کے رکھا جاتا ہے. اب وہ جب سب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہوتا ہے ہائی کتنا کلین ان کا گوشت ہے, صاف ستھرا کر کے رکھا ہوا ہے, اور وہ واقعی دل بھی چاہتا ہے پھر لینے کا, لیکن نہیں, مردار اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. وہ اٹ سیلف ویسے نہیں ہے حرام کہ چکن ہے یا گوٹ ہے یا بیف ہے, ویسے حرام نہیں, مگر اس کا طریقہ چونکہ وہ نہیں ہے, وہ مردار میں آ جاتا ہے, اس لیے ہم اس کی چاہت بھی نہیں رکھنے والے ہو سکتے کہ کوئی صرف مجبوری کی حالت میں ہے اور اس کے بعد لیکن خواہش بھی بڑی ہے, اور پھر یا کوئی یہ کہہ دے اچھا مجبوری میں یہ نہیں آتا. ایک بات اور یاد رکھے, مجبوری میں یہ نہیں آتا کسی طرح بھی کہ کوئی کہے او یہاں پہ تو حلال ملتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ لے لیتے ہیں, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی قومیں ایسی ہیں جو ویجیٹیرین ہیں, وہ اس پہ بھی تو رہتی ہیں, وہ کیونکہ ان کو انہوں نے کبھی کھایا نہیں ہوتا, ان کے مذہب میں نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے تو اس لیے ہم نے نہیں کھانا گوشت. وہ اپنے مذہب کا کتنا خیال کر رہے ہیں, اور تم اپنے اللہ کے حکم کو اس طرح چھوڑے کہ یہاں پہ ملتا نہیں ہے اس لیے چھوڑو. ان کا مذہب جھوٹا ہو کے تو وہ کتنی اس کی پابندی کریں, اور ہم حق پہ ہو کے اور پھر فوراً ہی گر جاتے ہیں کہ نہیں اب کیا ہو گیا, جہاز میں تو مل نہیں رہا, حلال نہیں مل رہا اور کوشر نہیں مل رہا, تو چلو اب میں یہی کھا لیتی ہوں. تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے وہ کفر کی بات پہ بتایا تھا کہ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مجبوری ہو گئی تھی تو میں نے اس ملک میں رہنا ہے اور یہاں پہ زیادہ ایکسیپٹنس ہے دوسروں کی تو اس لیے میں اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ کوئی مجبوری نہیں, مجبوری کے بھی لیول ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں, خواہش کرنے والا نہ ہو کہ اس کو بڑی چاہت ہو اس کی اور وہ پہلے ہی انتظار میں بیٹھا ہو کہ مجھے موقع ملے تو میں کر لوں کھا لوں یہ. اچھا, اور ولا عادن, اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو, نہ زیادتی کرنے والا ہو کہ چلو اب مل ہی گیا ہے تو اب خوب اچھی طرح کھاؤ, اب ان کے ریسٹورینٹ میں چلے گئے ہیں اور کوئی اور جگہ پہ ہے نہیں کھانا تو اس لیے جو ہے نا اب خوب اچھی طرح کھا لو, یا کسی نے اب دیگ پکا لی ہے کسی کے نام کی تو چلو مفت میں مل رہی ہے اور اب بھوک بھی مٹانی ہے تو بڑھ بڑھ کے کھائے. نہیں, یعنی شرط یہ کہ مجبوری بھی ہو تو انسان یہ سمجھ کے کھائے کہ آئے میں حرام کھا رہا ہوں لیکن میری مجبوری ہے, پھر بس صرف اتنے سے ایک دو نوالے لے جس سے اس کی جان بچت ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ پھر آرام سے بیٹھ کے ریلیکس ہو کے کھانا شروع کر دے. فإن اللہ غفور رحیم, تب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. کس کو؟ یعنی جس نے اس میں مجبوری میں کھا لیا ہے نا, ویسے تو یہ گناہ تھا, کھانا نہیں چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, اب اس کے اس کھانے کے اوپر اس کو پکڑ نہیں ہوگی, اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ اس طرح کی کیفیت میں تھا نا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب, اور نہ تم کہو واسطے اس کے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ کو, کیا ہذا حلال و ہذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, یعنی حلال حرام کو تم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے. تم یہ جھوٹ کہنا ہوگا, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگانا ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی حلال اور حرام کے فیصلے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے طور پہ اس کے فیصلے کرنے شروع کر دے, کیونکہ یہ صرف اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام. یہ کیا تھا اصل میں, مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے طور پہ کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام کرتے تھے. ہمیں بتا دیا گیا یہ چار چیزیں حرام کی گئیں اور مشرک اپنی طرف سے ان چار چیزوں کو حلال کہتے تھے, اور انہوں نے اپنی طرف سے بحیرہ, صاحبہ, حام, وسیلہ ان کو حرام کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے نا, میں نے بتایا بھی تھا پہلے سورہ انعام میں بڑی ڈیٹیل میں گزر چکا ہے بحیرہ کیا, صاحبہ کیا. وہ ان کے کچھ رسمیں تھیں کہ یہ اس کا دودھ نہیں پینا اس اونٹنی کو جس جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دی گئی ہے, کسی کو کہتے تھے کہ اس نے اتنے بچے دے دیے ہیں اس لیے اس کا نہیں کرنا کچھ, مطلب ان کی ایک رسمیں تھیں وہاں کی. تو انہوں نے کچھ جانوروں کو اس طرح آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ ہم نے نہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کہنا, یہ حرام ہے ان کو کھانا. تو اور یہ چیز شروع کس نے کی تھی؟ عمر بن عامر الخزائی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا, وہ دوزخ میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹ رہا تھا کہ وہ شخص تھا پہلا کہ سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنا اس نے شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور تم یہ کہہ کہ فلان چیز حلال ہے اور فلان چیز حرام ہے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. یعنی یہ اٹ سیلف بھی جھوٹ ہے, یہ حلال ہے اور یہ حرام, یہ خود کرنا, اور یہ اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھنا کہ اللہ پہ جھوٹا الزام لگا دے. لیکن جیسے کہ مثلا نہیں, آپ نے کوئی بات کہی نہ ہو اور کوئی جا کے کہیں کہہ دے جی فلانے نے یہ بات کہی ہے, اس نے کہا کہ مجھے $100 دے دے, اور بعد میں وہ بندہ کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا, اور آپ تیر ملاؤٹ سے میں نے کب کہا ہے. کتنا غصہ آتا ہے کہ جو چیز میں نے کہی نہیں کیسے تم نے میرے نام پہ جا کے تو وہاں پہ فائدہ بھی اٹھانا شروع ہو گئے, $100 لے لیا ان سے. تو یہ اگر انسان ہوتے ہوئے ہمیں اتنی بری لگتی ہے, آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی طرف کوئی چیز منسوخ کر دینا. ایک تو ویسے جھوٹ بولنا ہے نا, ویسے بھی یہ جھوٹ ہے, یہ تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں, لیکن ایک ڈبل گناہ ہو گیا جب تم خود ہی کسی چیز کو اللہ کے نام کے اوپر کر دیتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے یہ بات. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں بھی دیکھنے کی, ہمارے ہاں کچھ چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہیں جن کو لوگ یہ یعنی یہ کہہ کے یہ دلیل دے کے کرتے ہیں کہ نہیں یہ جی یہ تو اللہ کا حکم ہے, نہیں جی یعنی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, نہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس طرح کرنے کا. نہیں, یہ سخت گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بات لگانا. اور بیٹھے بٹھائے اچھے بھلے ہم قرآن پڑھنے والے بھی بیٹھے بٹھائے کسی چیز کو بھی کہہ دیں گے آپ کو پتا یہ تو حرام ہے, فلانی چیز حرام ہے. نہیں, حرام کہنا نا بہت بڑی چیز ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ جائز نہیں ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض مباح چیزوں کو بھی حرام کی کیٹیگری میں لے آتے ہیں, اور بعض لوگ کوسچنز کرتے ہیں اس طرح, یہ بتا دیں یہ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے. او بھائی, دین میں ہر چیز حلال اور حرام کے صرف دو خانے نہیں ہیں. اگر صرف اس طرح ہوتا نا تو آپ کی لائف بہت مشکل ہو جاتی, اور بنی اسرائیل نے اپنی زندگی اس طرح اجیرن کر لی تھی کہ وہ اتنے کوسچن کرتے تھے, اتنے کوسچن کرتے تھے کہ پھر ان کے لیے ہر چیز بڑی لمیٹڈ ہو گئی تھی کہ یہ چیز کر سکتے ہیں یا یہ چیز نہیں کر سکتے, یا یہ چیز کھا سکتے ہیں یہ چیز نہیں کھا سکتے. تو کیونکہ وہ ہر وقت کوسچن کرتے رہتے تھے, ہر وقت ان کا یہی پوچھنا ہوتا تھا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے یا یہ کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ چیز کو بتا دیا کہ یہ سخت گناہ کا کام ہے حلال اور حرام کے خود سے فتوے دینا, اور ہم اس میں بہت کیئرفل رہیں, اپنی عقل سے یا اپنی سنی سنائی کوئی باتیں لے کر یا بغیر دلیل کے کہہ دینا, کہیں ثبوت نہیں ہے حرام ہے حرام ہے یہ مت کہیں. مباح کا پتہ نا آپ کو کیا ہوتا ہے, مباح کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب ہے, ٹھیک ہے, وہ مباح ہوتی ہیں. مثلا کہ میں بچوں کو کہوں آؤ بچوں کھانا کھا لو, اب یہ آپ کہیں گے یہ حلال ہے کہنا کہ حرام ہے, بھائی نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے تو نہ اس میں کوئی ثواب کی بات ہے. اسی طرح کچھ چیزیں تھیں مکرو ہوتی ہیں، یعنی وہ حرام تو نہیں ہوتی لیکن اتنی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ وہ مطلب جن میں کئی لغویات بھی آ جاتی ہیں، لغو باتیں، بیکار چیزیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے حاصل، وہ مکرو میں بھی آ سکتی ہیں. تو ہر چیز حلال اور حرام کے اس میں نہ کر دیں، ورنہ آپ چوک ہو جائیں گے، کس کس کی چیز کو پوچھتے رہیں گے. تو سوال کرنے والے بھی جب ہوتے ہیں نا تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر تو واقعی سمجھدار ہوں تو پھر تو نہیں اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن اکثر جو قرآن کی طرف نہیں آئے ہوتے، جو قرآن کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، ان کو بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کے سوال کرنے کا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. بھائی اگر کوئی کہہ دے کہ نہ حلال ہے اور نہ حرام ہے، نہ اس کیٹیگری میں آتی ہے نہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. تب جو بتانے والا ہے اس کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، وہ یہ نہیں ہر ایک چیز کو اٹھا کے حرام 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 کے لیبلز لگاتا جائے. کس نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم یہ لیبل لگائیں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم گھڑ سکو اللہ پہ جھوٹ. تم یہ حلال اور حرام کے فتوے دیتے تاکہ تم اللہ کے اوپر لگا سکو کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس نے کہا ہے. اور آج یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز کا فتویٰ نہیں ملتا، ہر طرح کا فتویٰ مل رہا ہے، ایوری تھنگ، یہ حرام یہ حرام، یا یہ حلال یہ بھی حلال یہ بھی حلال، حتیٰ کہ سود تک کو کئیوں نے حلال جائز قرار دے دیا کئی چیزوں میں. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں نا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ اختیار تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں تھا، یقین دیکھیں کہ آگے آپ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک دفعہ فرما دیا کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں. وہ پورا واقعہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، بس آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں نہیں اب کبھی بھی نہیں شہد کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں یہ کر سکتے، اپنے طور پہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ تھے نا. اگر آپ کرتے تو آپ کی امتی بھی کرتے، آپ اپنے امتیوں کے لیے مثال تھے، تو نہیں کر سکتے تھے کہ خود سے میں کہہ دوں. جو اختیار نبی کو بھی نہیں ہے تو ان عالموں کو، مفتیوں کو، ان کو یہ اختیار ہو گیا کہ بھئی خود ہی شریعت کو ڈیفائن کرتے ہیں. فرمایا متاعن قلیل، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا. یعنی اگر تم کوئی چیز کو، حرام چیز کو حلال کہہ بھی دیتے ہو، یا کوئی حلال کو حرام کہہ بھی دیتے ہو اور اس سے بڑا تمہارا نام ہو گیا، جی فلاں مفتی صاحب نے کہا، فلاں جی دیکھے، یا یہ کہ حرام کو حلال کہہ کے اس سے بڑا فائدہ اٹھا لیا، تو یہ تھوڑا سا فائدہ، دیکھو چند دن کی زندگی کا ہی فائدہ ہے، اس کے بعد تو اللہ کے پاس جانا ہے، کیوں اس کے لیے اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ اللہم عذاب علیم، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا کرتا ہے. سن لیا نا آپ نے، یعنی یہ صرف اللہ تعالی کی اتھارٹی ہے، کبھی بھی اللہ کے اس رائٹ کو، اس کی اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کے آپ خود نہ مفتی بنے، چاہے آپ نے کتنا قرآن اور حدیث پڑھ لیا. متاع قلیل ہے، کسی پیسوں کے لالچ میں، کسی فیم میں، کسی کے لوگ کہیں گے کہ جو ہے نا یہ تو بڑی بڑی عالمہ ہے، اس کو تو بڑے، دیکھیں یاد رکھیں کوئی چیز نہیں پتا نا، کوئی بھی اس میں شرم کی بات نہیں. اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی میں فائنڈ آؤٹ کر کے بتا سکتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے، دیکھیں کئی چیزیں پتا ہوتی ہیں، ذہن سے محو بھی ہو جاتی ہیں، نہیں یاد رہتی ہر وقت، ہر چیز تو نہیں انسان کو یاد رہتی کہ زن حج کا کوئی ریچول ہے، اس کی ہر ایک چیز، اب دیکھیں ایک دفعہ زندگی میں انسان حج کرتا ہے، کئی چیزیں بھول جاتی ہیں، ہر وقت ہر چیز، کوئی ایسے نہیں ہے ہم کہ ہر وقت ذہن کے اندر بس بیٹھا ہو، ہر نام بھی پتا ہو، ہر تاریخ بھی پتا ہو، ہر یہ جو ہے نمبر بھی پتا ہو، کتنے یہ ہیں، کتنے وہ ہیں، کتنے صحابہ یہاں شہید ہوئے تھے، کتنے، تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کتنا بھی نالج رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں. اگر آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم، ایک بڑے امام تھے، ان کے پاس ایک آدمی دور سے آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے، میں آپ سے نا یہ سوال کرنے کے لیے آیا. فرمایا کہ مجھے نہیں علم. تو اس نے کہا کہ آپ کو اتنے بڑے آپ امام ہیں، آپ کو نہیں علم؟ ہاں فرمایا کہ مجھے علم نہیں. اس آدمی نے کہا میں کیا جا کے اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں. فرمایا ہاں ان کو جا کے کہہ دینا، شاید غالباً امام مالک تھے، کہ مالک کو اس کا علم نہیں. یعنی وہ لوگ شرماتے نہیں تھے اس میں. ہم تو کہتے ہیں اگر کسی کو میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تو وہ سمجھے گا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، تم کیا قرآن پڑھی ہوئی؟ نہیں، کہتے مجھے نہیں پتا، بجائے اس کے کہ الٹے سیدھے فتوے دینے کے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. وَعَلَى هَادُ، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں یہودی بنایا تھا، وہ خود ہی بن گئے تھے یہودی، اپنے آپ کو یہود انہوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا. حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ان کے اوپر حرام کر دیا تھا ہم نے جو ہم نے آپ کو پہلے بیان کیے. کیا پہلے بیان کیا؟ سورہ انعام پہلے اتر چکی تھی نا، تو سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا کہ کیا کیا ان لوگوں کے اوپر حرام ہے. تو ان کے اوپر کیا حرام تھا؟ تمام ناخن والے جانور، گائے، بکری کی چربیاں وغیرہ، سوائے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوں یا آنتڑیوں کے ساتھ جڑی ہوں تو وہ، یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوں تو، بس وہ حلال تھیں، باقی ساری چربیاں ان کے لیے حرام تھیں. تو یہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے کیا چیزیں حرام کی تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں یہود پہ حرام تھیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ تھے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے. یعنی انہوں نے خود ظلم کیا تھا. کیسے انہوں نے خود ظلم کیا تھا؟ یہ چیزیں ویسے اصلاً حرام نہیں ہیں. یعنی دیکھیں ہماری شریعت میں بھی حلال ہے. اب کہنے کو وہ لوگ کہتے تھے پھر یہودی کہ لو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا دین اور اس کی شریعت فالو کرتے ہیں، اب دیکھیں اونٹ کا گوشت ہمارے اوپر حرام ہے اور آپ کہتے ہیں وہ حلال ہے. حالانکہ اونٹ کا گوشت تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہی نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام اپنے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. اسی طرح اللہ کی طرف سے ہی بعض چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی، ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کی گئی. وہ ویسے حرام نہیں تھی جیسے یہ چربی ہے ہمارے لیے حلال ہے. گائے بکری وغیرہ کی چربیاں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر حرام تھی. وجہ کیا؟ یہ اتنی غلط چیز ہے، پھر کیوں ان کی شریعت میں حرام اور ہماری شریعت میں حلال کیسے ہو گئے؟ خدا تو ایک ہی ہے اور وہی شریعت نازل کرنے والا ہے. اب کوئی آپ سے یہ کوسچن کرے پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کی شریعت میں ایسے نہیں ہے کہ وہ ویسے حرام ہیں، وہ ویسے نجس ہیں یا ویسے غلط چیزیں ہیں. وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نہیں ان کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کرا لی. اب جیسے مثلاً ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتی تھی، آپ نے کہا یہ میں کچھ دوں گی تمہیں، لیکن جب انہوں نے بدتمیزی کی، گھر میں میس مچا دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے اب میں نے تمہیں دینا ہی نہیں ہے، بس کسی اور کو دے دوں گی، اب میں نے تمہیں نہیں دینا. کسی اور کو آپ نے وہی چیز دے دی، حالانکہ پہلے آپ نے ان کو دینی تھی. اب کس وجہ سے نہیں آپ نے دی؟ ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے. اسی طرح یہود کے اوپر وہ چیزیں اصلاً حرام نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی برائیوں، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کرا لی. اس سے بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے، اور وہ یہ سبق ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے کوئی خیر جو آپ کو ملنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزیں انسان کی جو حلال بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. اب شریعت نے تو نہیں آنا، لیکن کیسے حرام ہو جاتی ہیں؟ مثلا بیماریاں کوئی ایسی آ گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ یہ چیز کھا ہی نہیں سکتے. اب کتنی ساری بیماریاں ہمارے اندر ایسی آ گئی ہیں، کتنی ساری چیزیں آپ دیکھیں، امیر امیر جو لوگ ہیں وہ تو اکثر ہی چیزیں نہیں کھا سکتے. یہ چکنائی نہیں آپ نے کھانی، آپ نے یہ شوگر نہیں کھانی، آپ نے فلانی چیز نہیں کھانی، اتنی ان کو بیماریاں لگے، وہ سب چیزیں حرام ہی ہو گئی نا ان پہ، اللہ کی طرف سے حرام ہو گئی. کہ اب کھا جب سکتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ہاتھ لگانا بھی ایک ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ذرا سا چکھ نہیں سکتے. تو یہ بھی، یعنی کہ اس اسپیسیفک بندے کی کوئی نافرمانی، اللہ معاف کرے، ایسی بات نہیں. اور اوور آل جب قوموں کے اندر گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ اس طرح بعض حلال چیزوں کو حرام فرما دیتا ہے. جیسے کہ ان یہود کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اور وہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سود نہ لو، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال نہ حق کھاتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دی. یعنی ایک دنیا کی سزا ہے، آخرت میں تو ان گناہوں پہ سزا ملنی ہی ملنی ہے کہ کیوں تم نے اللہ کے راستے سے روکا، یا کیوں تم نے ظلم کیا، یا کیوں تم نے سود کھایا. یہ تو اللہ کے ہاں سزائیں ہیں ہی اس کی آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی دیکھو جب انسان یہ گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں. اللہ کی طرف سے جو اچھی خیر پہنچنی ہوتی ہے، حلال چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ان کی لذت لینے سے محروم رہ جاتا ہے. بعض دیکھیں اتنے امیر امیر لوگ ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس فریج بھرے میں ہیں، لیکن وہ ان کو کھا ہی نہیں سکتے چیزوں کو. ان کے گھر کا نوکر کھا سکتا ہے لیکن وہ نہیں کھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ محروم کر دیتا ہے. اس لیے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر خود ہی ظلم کیے، ان کے خود ہی کے گناہ تھے کہ ان سے یہ چیزیں چھن گئی. اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کے دیا ہوا اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یہ ناشکری ہوئی کہ کھا کے نافرمانی کی. جب کھا کے انسان اسی کا دیا ہوا کھا کے نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی ناشکری ہے. اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے واپس لے لی، اس کو حرام کر دیا. ثم پھر ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے، جہالت میں، نادانی میں. ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد وہ اصلاح ہوا اور انہوں نے اصلاح کر لی. ان ربک من بعدیہا لغفور رحیم، میں نے اتنا زور من بعدیہا پہ دیا ہے، تو اب آپ اس کو پینسل سے سرکل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل کرے برائی کا، اور یہ یہود کے لیے بھی ہے کیونکہ انہی کی بات پیچھے چلی جاتی، اور ایک عمومی معنی بھی ہے، سب کے لیے یہ ایک بات ہے، جو بھی نادانی کے ساتھ کوئی عمل کرے. کیا ہوتا ہے جہالت؟ کیا چیز ہوتی ہے جہالت؟ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ دیکھیں نا، جیسے پتہ ہی نہیں تھا. اب مثلا آپ میں سے کئی لوگ ہیں قرآن کی طرف آتے ہیں، تو اب وہ پچھلی زندگی میں نہیں پتا تھا، مثلا قضا روزے جو مس ہوئے تھے ان کی قضا رکھنی تھی، وہ رکھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے یہ سمجھا کہ نماز جیسے ہم نہیں پڑھتے، اسی طرح روزے بھی جو ہمارے رہ جاتے ہیں وہ ہم نے نہیں رکھنے. ایسا نہیں تھا، روزے تو رکھنے تھے، اگر مس ہوئے کسی بھی وجہ سے وہ رکھنے تھے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ ایک جہالت ہے. ٹھیک ہے؟ یا اور چیزیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ کوئی سود میں آتا ہے، خیانت میں آتا ہے، یا یہ چیز کوئی غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں، ہمیں جی پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جہالت ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم جہالت سب سمجھتے ہیں نا اس کو. اچھا، ایک اور بھی جہالت ہے، وہ جہالت ایسی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن بس اس وقت اس ٹائم پہ کیا جذبات ایسے ان جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، یا خواہش ایک دم اتنی زیادہ ہوئی کہ بس آپ کر بیٹھے وہ کام برائی کا، یا غصہ اتنا آ گیا کہ بول بال دیا، پھر اس کے بعد یاد آیا. تو یعنی اس سپر آف دا مومنٹ میں جو آپ نے کیا ہے نا، وہ بھی جہالت ہے، وقتی جہالت ہے وہ، کہ اس ٹائم کے اوپر بس آپ نے. بعض دفعہ ہم کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ جو چگلیاں گرتے ہیں ادھر سے ادھر، تو آپ نے بھی کر دی دو چار، پھر اس کے بعد آئے ہائے اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، تو یہ جہالت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر کیا ادھر ادھر کی اور دین کے اوپر اعتراضات اور فلانے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بھی غلط سلط کام ہوتے ہیں ان کی مجلسوں کے اندر، اب آپ بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ، اس کے بعد جب اٹھے تو پھر سوچا اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، میں مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اسی طرح بعض دفعہ آپ کے اندر کسی کی نفرت آئی، یا بعض دفعہ کسی کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے، تو پھر اس وقت آپ نے کوئی بات کہہ دی، ना बस दफा शहावत या ख्वाहिश इतनी ज्यादा गालिब आ गई, इतने आप जज्बाती हो गए कि आपने कोई काम कर दिया। अब क्या होता है, ये वाले काम जो होते हैं ना, ये ऐसे काम नहीं होते कि उसके बाद इंसान को होश ही ना आए और ढीठों की तरह करता रहे, ऐसे नहीं होते। ये वो वक्ती होती है जिहालत, यानी उस वक्त थी, फिर उसके बाद आपको याद आ गया कि मैंने तो ये गलती कर दी, गलत कर दिया। तो फरमाया कि बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए जो जिहालत के साथ बुराई कर लेते हैं। आप समझ आ गई ना, दोनों कैटेगरीज जिहालत की समझ ले, उन्होंने जिहालत के साथ बुराई कर ली, और ये हम सब के ऊपर फिट आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें पता ही नहीं थे कि ये गलत हैं और हम करते गए, और या हमने वक्त ही उस टाइम के ऊपर, बस कभी कभी गुस्सा इतना आ जाता है ना, ऐसे इंसान कुछ बोल देता है और फिर सोचते हैं कि मैंने गलत बोला, तो आपने उस टाइम के ऊपर कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, कोई बुराई आपसे हो गई। लेकिन फिर अच्छे वो लोग होते हैं जो रियलाइज कर लेते हैं, अब आपने कुरान पढ़ा, आपको रियलाइज हो गया, या उसके बाद जब आपका वो वक्ती जहालत, आपकी उसका नशा उतरा, जब होश आया, तो फिर पता चला ये क्या हो गया। सुम्मा ताबू में बादी जालिका, इसके बाद ढीठ नहीं बने रहते, क्योंकि बनना तो उनका मकसद ही नहीं, तो वो तो सिर्फ उस टाइम के लिए था, तो उन्होंने फौरन जो ही होश आया तौबा कर ली। और तौबा क्या चीज होती है, तौबा ये चीज नहीं होती कि कोई बात नहीं है तो सभी करते हैं ये, अच्छा चलो अगर तुम कहती हो कि मैंने इतना गलत कर लिया तो ठीक है फिर अल्लाह माफ कर दे, बस ये नहीं तौबा होती। तौबा को आपको इतराफ करना है कि मैंने गलत किया है, मेरे से गलती हुई है, तभी तो पलटना होगा तौबा का मतलब, वरना क्या है, पलट आओ। और फिर ना सिर्फ ये कि तौबा की, वह असलाहू इसलाह की, और इसलाह कैसे करनी है कि अब इताअत करना शुरू कर दो अल्लाह की। अगर पहले नहीं पता था तुम्हें, जहालत थी तुम्हारी ऐसी जो, यानी आप इतने अरसे से हकीकी जहालत के अंदर थे, नहीं पता था, अब इसलाह कर लेना। अब ये नहीं कि वो ही डगर पे चलते ही जाएं कि उस वक्त भी नहीं पता था, पता चल के भी अपने आप को फिक्स ना करें, ये नहीं है। फिक्स योर सेल्फ, इसलाह कर लो। इसी तरह अगर वक्ती जहालत थी, आपने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, तो अब उसे माफी मांग ले। आपने जज्बात में आके किसी को हर्ट कर दिया, आप उसका दिल अच्छा करने की कोशिश करें। आपने किसी साथ कोई ज्यादती कर दिया, तो उसके साथ भलाइयां करने की कोशिश करें, यानी आप उसको फिक्स करेंगे। अब सिर्फ तौबा करके ये नहीं है, अब तौबा की एक तस्बीह पढ़ ली और उसके बाद सोचा ठीक है अब हो गया, हमने किसी साथ की बुरा भी किया तो बस अल्लाह माफ कर देगा, वैसे किया तो नहीं है हमने, नहीं। देखें अपनी जिंदगी में इंसान इसलाह कर ले तो अच्छा है, बंदों के साथ भी, या अल्लाह ताला के हकूक के अंदर अगर कुछ कमी की हुई है कि मसलन रोजे रह गए, फिक्स कर लेना। अब तो पता चल गया कि भाई रह गए थे तो वो पढ़ने यानी रखने थे, तो अब रखना शुरू कर दें। या और भी कहीं भी हकूक में कमी की हुई है, आप फिक्स करें उसको। कैसे फिक्स करेंगे, देख लें वो क्या काम है, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। किसी इंसान से भी माफी मांगनी है तो उसमें भी शर्माए नहीं, ये बेहतर नहीं है यहाँ पे हम बेइज्जत हो जाएं जितना होना है, वहां पे हशर के मैदान में तो ना हो जहां पे नेकियां देनी पड़ेंगी। इसलाह करो, और इसलाह कैसे होगा कि उन बुराइयों को अब रिप्लेस कर दो भलाइयों के साथ, ठीक है। इन्ना रब्बका मिम बादिया, बेशक तेरा रब इसके बाद, किसके बाद, दो चीजें पीछे आई है ना, जहालत से काम कर दिया, फिर उसके बाद क्या करना था, ताबू और असलाहू, ठीक है। ये दो चीजें जिसने कर ली, फिर इसके बाद अल्लाह ताला है गफूर रहीम, यकीनन गफूर रहीम है। अल्लाह अकबर, हमने तो मुफ्त में ही समझा हुआ कि बस अल्लाह गफूर रहीम है, इधर मैं गलतियां करती जाऊंगी और उधर वहां पर फिक्स होती जाएंगी, खुद ब खुद वहां पर इरेज होते जाएंगे मेरे गुनाह, क्योंकि गफूर रहीम जो है। क्या असल बात ये नहीं होती कि हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा, ये तो कम लोगों के साथ ही होता है। असल बात अक्सर ज्यादा ये होती है कि हम अपने उस गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, हम उसके इतने आदि बन चुके होते हैं ना कि हमसे छोड़ा नहीं जाता, कैसे छोड़ें, इसलिए हम तौबा भी नहीं करना चाहते, उसको भी डिले किए जाते हैं। हज पे जाएंगे तो कर लेंगे, शादी हो जाएगी तो कर लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे तभी करेंगे, फिर क्या होगा, फिर लोग कहेंगे ऐसी हो गई है ये, फिर पता नहीं क्या बातें होंगी, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए यहाँ पे रहना में मसले हो जाएंगे, फिर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आएगा, फिर फलाना हो जाएगा। कितनी तावीलें खुद को देते हैं, क्योंकि तौबा आप करना नहीं चाहते। असल बात है ये नहीं है कि आपको अल्लाह की रहमत की उम्मीद नहीं है, ये नहीं है कि अल्लाह की रहमत पे आपको कोई डाउट है, उस पे डाउट नहीं है, आपको अपने अंदर मसला है, आप खुद को नहीं चेंज करना चाहते। वैसे तस्बीहां करा लो जितनी मर्जी, तौबा इस्तगफार की, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की, कितने इस्तगफार की तस्बीहां आपको बता दी जाए, वजीफे बता दिए जाए, दुआएं बता दी जाए, 10 दफा पढ़ लो, 100 दफा पढ़ लो, इतने गुनाह माफ हो जाएंगे। और लेकिन भाई अगर आप पलटना ही नहीं चाहते, तौबा का मतलब ही पलटना, तो खाली खुली तस्बीहां क्या करेंगी आप? उसमें कहती जा रही है कि मैं अल्लाह तुझसे तौबा करती हूँ, मैं तुझसे इस्तगफार करती हूँ, तू हई और कयूम है, अल्लाह मैं तेरी तरफ पलट आती हूँ, और आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है चेंज। तो ये झूठी तौबा है, तौबतुल कादिबीन है इसको कहा गया है उलमा ने, तो झूठी तौबा है। कोई आपका जो मुंह बोल रहा है, आप तो वो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई चेंज नहीं, किस चीज में तौबा कर रहा है भाई? अगर गलत जा रहे थे तो फिक्स कब करेंगे? फरमाया मिम बाद ही हा, इसके बाद आप तौबा भी करो, फिर अपने आप को फिक्स करो। अगर अल्लाह की कोई नाफरमानी कर रहे थे, नाउ फिक्स योर सेल्फ, अभी इताअत के अंदर आ जाओ ना। अगर कोई जुबान की नाफरमानी थी, कुछ और किस्म की नाफरमानियां थी, कुछ और किस्म के गुनाह थे वो कर रहे थे, तो अब अजम कर लो, वादा कर लो कि मैंने ये नहीं करना ये गुनाह, और अपने आप को फिक्स कर लो। इसमें मेरे ख्याल में समझने में कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं बात ना, साफ वाजे आया था। तो फरमाए उसके बाद फिर अल्लाह ताला, ये नहीं होगा कि तुम्हें यहाँ पे, फिर आप कहेंगे फिर अल्लाह का क्या काम हो गया, हमने तो खुद ही तौबा कर ली और इस्लाह कर ली। उसके बाद भी ये हो सकता था कि अल्लाह ताला आपके उन कामों के ऊपर आपकी पकड़ करता जो आपने जहालत में किए थे। ये क्यों किए थे? इसका कसूर जाहिल तो आप ही रहे थे ना, तो उसके ऊपर आपकी पकड़ हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फिर गफूर रहीम है, फिर मैं उसके ऊपर नहीं पकड़ूंगा जो तुमने जहालत में किए, या जो तुम गुस्से में आ गई थी, तुमने जज्बात में आके ये गलत काम कर दिया था, तुमने अब अपने आप को फिक्स कर लिया ना। अगर ऐसी मजलिसों के अंदर जाते हैं जब मैं आपको पता है कि मैं यहाँ पे गुनाह में पड़ती हूँ, क्यों जाते हैं फिर? इतनी प्यारी है आपको मजलिसें कि आप अपने ऊपर गुनाह लेके घर आ जाते, खाया पिया और साथ अपने ऊपर गुनाह भी चढ़ा लिए। कई मजलिसें ऐसी होती हैं कि जहां से इंसान पलटता है तो गुनाहों का अंबार साथ लेके आता है। वो कहते हैं बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया खाक के, वहां पे उल्टा अपने शामत आमाल ले आए। अगर इंसान को पता चल जाए मैंने अपने अपने नामा आमाल में कितने गुनाह भर लिए इस मजलिस में बैठने की वजह से, तो वो कभी भी ना कहे कि बड़ा मजा आया, बड़ा एंटरटेनिंग था, बड़ा दिल लगा, बड़ा ये हुआ, और उसकी तारीफें कभी भी ना करें। अगर आप देख सकें तो बाज मजलिसें ऐसी होती हैं, तो फिर इसलाह करें अपनी, कहें कि भाई मैंने आइंदा ऐसी मजलिस में नहीं जाना, मुझे पता है कि वहां पे ये चीज होती है तो मैंने नहीं जाना। क्यों फिर लोगों को खुश करने की खातिर वहां जाके बैठ जाते हैं? या बाज दफा बाज लोगों के दोस्त कंपनी ऐसी होती है कि जो उनको गुनाह की तरफ लेकर जाती, या फिर उन पलट पलट के उनकी तरफ जाते हैं। शायद वो मॉडर्न बहुत हैं, या शायद वो अमीर बहुत हैं, या शायद वो मतलब पता नहीं क्या उनके अंदर होता है, कुछ ऐसी चीज जो हमें पसंद आ जाती है कि फैशनेबल बहुत हैं, या मजा बड़ा आता है इनके साथ, तो उनके अंदर जा के बैठते हैं, जबकि आप उनके साथ गुनाह समेट लेते हैं। तो वो फिर देखिए एक वक्ती तौर पे तो हो गया, लेकिन जब इंसान ढीठ बन जाता है ना, इसलाह ही नहीं करता, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। इसलाह जरूरी है, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो तुम्हें भलाई की बजाय बुराई की तरफ ले जाने वाले हो, जो तुम्हें तुम्हारी आखरत से गाफिल कर दे। समझ आ गई बात? उसके बाद फिर अल्लाह अब इतना गफूर रहीम है, अब वो तुमने जज्बात में आके जो गलत काम कर लिया था, या 10 साल तुम्हें पता ही नहीं था और तुम गलत चलते रहे, अब तुमने आके कुरान पढ़ लिया, तुम्हें समझ आ गई, तो अल्लाह ताला तुम्हारी इस गुनाह की पकड़ नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, इरेज कर देगा तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे आमाल नामे से, उन गुनाहों को जिनकी तुमने तौबा कर ली और इसलाह कर ली। और हमारा देखिए इस मामले में कितनी हम मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। इस आयत को फैलाने की जरूरत है, इसको हाईलाइट भी कर लें। کیونکہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ بس گناہ بھی کرتے جانا اور ساتھ ساتھ دلیر ہو کے کہنا بہادری سے اللہ بس غفور رحیم ہے، اللہ بس غفور رحیم ہے، تو تم نے یہ بات چھوڑ دی. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. آپ کہیں پہ جاتی ہیں تو آپ وہاں پہ اس آیت کو، صرف ایک آیت دیکھیں کتنی سمپل سی ہے نا، اسی کو سمجھا دیں لوگوں کو. جو سمپل سمپل آیتیں ہوتی ہیں اور جو اس میں لوگوں کی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے کہیں پہ بھی جا رہی ہوں اس کو ساتھ لے جایا کریں. دو منٹ صرف بول دیں، کسی تک پہنچا دیں آگے. ان شاء اللہ تعالی اب سے ہم نے سچی توبہ کرنی ہے، جھوٹی والی توبہ نہیں کرنی. اچھا آگے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں پہ دی ہے اور ان کی مثال دے کے ہمیں کچھ باتیں سمجھائی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کو، ان کے بارے میں مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے دین پہ چلنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے، ان کے اندر تو یہی خوبیاں تھیں، تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہو. کیسے ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہو سکتے ہو؟ دیکھو ابراہیم کی زندگی کیسی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے سچے فالوور ہو، پھر تو تمہیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا امتن، وہ ایک امت تھے. ایک امت تھے، یعنی امت تو کیا ہوتے ہیں، بڑے گروہ کو ہم امت کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیسے امت بن گئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے انسان تھے جن میں وہ صفات تھیں کہ پوری امت کے برابر ہو گئے. یعنی ایک انسان وہ کام کر گیا، وہ عبادت کر گیا، وہ اطاعت کر گیا جو پوری امت مل کے کرے گی، وہ ایک اکیلے آدمی نے کی. سبحان اللہ، یعنی ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام، کتنی بڑی صفت ہے ان کی. اور بھی امت کا یہ بھی مانا ہے، امام کے معنوں میں بھی، کہ امام تھے وہ، نیکوں کے امام تھے، نیکی میں پیشوا تھے، لوگ ان کو دیکھ کے نیکی کی طرف، نیکی کو سمجھنے والے تھے. یہ بھی امت کا معنی ہو گیا. اور یعنی دو چیزیں تو آپ نے سمجھ لی نا، ایک نمبر ون کیا، امت تھے، یعنی ایک آدمی نے اتنی اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اتنی اطاعت کی، پوری امت جتنی مل کے عبادت کرتی اکیلے انہوں نے کر لی. ٹھیک ہے، دوسرے امت کا معنی جس کی اقتدا کی جائے، جو امام ہو، جو آگے آگے ہوں، وہ بھی توحید میں، اس میں وہ سب سے آگے تھے. امت کا ایک اور معنی ہے نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا. سبحان اللہ، یعنی وہ معلم تھے خیر کے، اور اس لیے بھی ایک امت کے برابر تھے کہ ان کے اندر خیر والی ساری صفات تھی اور پوری اپنی کمال کو تھی ان کے اندر، یعنی میکسیمم تھی. وہ اکیلے انسان توحید پہ تھے اور سب ان کے مقابلے میں کافر تھے. یہ بھی ایک امت کا مطلب ہے، یعنی وہ اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا جو کہ توحید کے اوپر ہو، تو وہ اکیلے ہی امت ہو گئے نا، اونلی ون، سنگل، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا توحید والا. یہ ساری معنی امت کے اندر آ گئے. اب ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے اندر نیکی اور خیر کی تعلیم دینے کا جذبہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام میں تھا. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امت قرار دے دیا. دیکھیں انہوں نے اپنے زمانے میں یہ نہیں کہا کہ میں تو اکیلا ہی ایک ہوں، اور میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، मेरा तो सारा माहौल ही दूसरी तरफ का है, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो जाते हैं ऐसे लोगों के पास, हम क्या करें, हम अपने घर में अकेले, हमारे ससुराल में, मैं बस अकेली, बस दीन की तरफ हूं, मैं इसमें हूं। तब ऐसे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लिया करें, अकेले में इतनी खूबियां, उन्होंने अपने माहौल की शिकायत नहीं की, अल्लाह मुझे कौन सा माहौल मिला, नहीं, अकेले ही अपना ही माहौल बना लिया। आप खुद क्यों नहीं अपना माहौल बना लेते? आप अगर कुफर के, उसके गुमराही के माहौल के अंदर रहते हैं, उसके बीच में रहते हुए भी आप एक उम्मत हो सकते हैं। और देखो अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने कैसे वो काम कर दिए कि वाकई आज हम पूरी उम्मत, देखें 2 बिलियन के करीब मुसलमान है, उम्मत मुस्लिमा है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इतने लोग होके भी एक इब्राहिम का मुकाबला हम सारे मिलके भी नहीं कर सकते। हम सब भी मिल जाए ना अपनी इबादत में, कुर्बानियों में, अपनी इसमें, हम इतने लोग भी मिल जाए ना, एक इब्राहिम का मुकाबला नहीं हो सकता। उन्होंने वफादारी का हक अदा कर दिया। जो चेंज पूरी एक उम्मत लाती है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले लेकर आए थे। वाकई हमने तो क्या चेंज लेकर आए, हम तो कुछ उल्टा बिगाड़ा ही है, कुछ कोई भलाई का काम तो किया नहीं। और वो कैसे थे? कानितन, कानित थे। कानित का माना होता है जो अल्लाह के अहकामात पे चलने वाला, अमल करने वाला, जो हाँ पूरी तवज्जो के साथ, पूरी आजी के साथ, पूरी खुशी के साथ। एक इताअत ये भी होती है ना कि मरते क्या ना करते, अब करना ही पड़ रहा है मुझे, क्या करूं। फजर के लिए उठे तो पैर पटखाते हुए गए, दरवाजे मारते हुए गए कि हाय हाय उठा क्यों दिया मुझे। ये इताअत नहीं है, ये कुनूत नहीं है, ये फरमा बरदारी जिसमें आजी भी हो और इंसान बड़ी खुशी के साथ करे अल्लाह ताला का हुक्म पूरा, कि बस उसको ये हो कि मैंने उसको राजी करना है, ये जज्बा। अल्लाह अकबर। और कानितन किसके मती थे? हम तो मती होते हैं घर वालों के, अपने बच्चों के ही मती बन जाते हैं, उनके ही आगे कनूत रखते हैं। वो थे लिल्ला ही, अल्लाह के लिए कानित थे वो। और हनीफ, यकसू, बिल्कुल फोकस्ड, कोई तवज्जो इधर उधर नहीं। और हमारी आज सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारे अंदर ये सिफत नहीं, हनीफ नहीं बन सके हम। वो फोकस्ड थे, और हनीफ वो है जो जिसमें यानी दवाम हो, जम गया हो, बस फोकस्ड ही नहीं सिर्फ, यानी जमा हुआ हो अपने उस रास्ते के ऊपर और हमेशगी हो, और वो ही नहीं है आज। कहां दवाम है, कहां आज एक जज्बे के अंदर, जज्बात के अंदर आके एक काम शुरू करते हैं, दूसरे दिन जज्बा ठंडा हो जाता है तो फिर कहते हैं उसको खैरबाद और किसी और काम की तरफ चल पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर भी जज्बा ठंडा हो जाए फिर तीसरे की तरफ चल पड़ते हैं। जज्बाती से लोग होते हैं, किसी जज्बाती तकरीर सुन ली बस आ गए, और अब जब जज्बात ठंडे पड़े तो फिर कहीं और चले गए। ऐसे लोग फिर कहीं पे भी जम नहीं सकते। किसी ने मेरे से सवाल किया था, कहीं गई थी मैं, तुमने कहा मैं कहीं पे भी कोई नेकी का काम कर ही नहीं सकती, एक शुरू करती हूँ फिर उसके बाद फिर छोड़ के फिर कहीं और चली जाती हूँ, फिर कोई और शुरू करती हूँ फिर कहीं। ये इस चीज की कमी है कि हनीफ नहीं, फोकस्ड होके नहीं करती। देखें अगर आप अपनी दुनिया की स्टडीज में ही हनीफ ना हो ना, तो इसमें भी नहीं कुछ किया जा सकता। उसमें भी कोई बच्चे कामयाब होते हैं, ऊपर टॉप तक जाते हैं, जो हनीफ होते हैं, फोकस होके अपनी पढ़ाई करते हैं, और जो बस सारा दिन इधर उधर घूमना और वो पढ़ाई उनकी सेकेंडरी चीज हो, वो तो नहीं ऊपर तक जा सकते, वो तो नहीं टॉपर्स होते। इनका तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इद काला लहू अस्लिम काला अस्लमतुली रब्बिल आलमीन, उनसे उनके रब ने कहा इस्लाम ले आओ, यानी तुम सबमिट कर दो, इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम, तुम उसके रब ने उसको कहा तुम सबमिट कर दो, फौरन फरमाया رب العالمین کے لیے سبمٹ کرتا ہوں. کوئی چونچرا نہیں, کوئی بات نہیں دوسری. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے, یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور ان کو سمجھایا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم کہتے ہو ہم ان کے فالوور ہیں, وہ تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. وہ تو جب پوری دنیا بھی کفر کر رہی تھی تب بھی نہیں انہوں نے کیا, پوری دنیا شرک میں ملوث تھی تب بھی نہیں انہوں نے شرک کیا. تم کیسے یہ بات کہتے ہو کہ وہ ہم ان کے پیروکار ہیں, وہ تو شرک سے سخت نفرت کرنے والے تھے. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں, اگر ایک ایک کوالٹی کو آپ نمبرز دے دیں کہ امت تھے, نمبر ٹو قانت تھے, حنیف تھے. قانت کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے. اور شرک نہیں تھا ان کے اندر, سب سے بڑی قباحت ہی شرک ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان میں وہ شرک آ جاتا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں, جو ریاکاری ہے. کسی قسم کا بھی ان کے اندر شرک نہیں تھا. بگڑے ہوئے ماحول میں بھی اکیلے اللہ کی خاطر کھڑے ہوئے, اور کسی کا خوف نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں ہے, کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہے. انہوں نے نکال دیا وہاں سے, نکل گئے, آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا, آگ میں ڈالنے کو تیار. ان کا بچپن, جوانی, ساری عمر توحید کے دلائل دینے پہ قائم رہی. اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم سے یہاں پہ چھوڑا تھا, یہاں پہ یہ توحید کا مرکز قائم ہو, یہاں پہ یہ شرک سے بچے رہیں. اسماعیل علیہ السلام, اللہ اکبر. اور کیسے کیسے دلائل دیتے ہیں نا وہ اپنی قوم کو, ہم پڑھیں گے بھی آگے انشاءاللہ جا کے. شاکرن, شکر ادا کرنے والے تھے, پوری زندگی ان کی شکر گزاری تھی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پہ آئی تھی نا, اگر کسی اور پہ آتی تو اس نے کہنا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی میں کس بات پہ شکر ادا کروں, میرے اوپر تو اتنی مصیبتیں, یہ ہے مجھے گھر سے نکال دیا گیا, مجھے یہ کر دیا گیا, میرے گھر والوں کو مجھے چھوڑنا پڑا, وطن چھوڑا, فیملی چھوڑی, سب اپنی بلانگنگز چھوڑی, اپنا مال چھوڑا, اپنے کوئی بھی چیز تو ساتھ ہی نہیں. اور اس کے بعد بھی آزمائش پہ آزمائش ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, بڑھاپے کی اولاد ہے, اور وہ بھی چھوٹا سا بیبی ہے, اور اس کو لے کے وہاں پہ چھوڑا, جو بالکل صحرا ہے, بیوی کو بھی چھوڑا وہاں پہ تنہے تنہا کے لیے عورت کو بیابان میں. تو وہ تو بندہ کہے کہ اب میں کس بات پہ شکر ادا کروں, میں تو روتا ہی رہوں. یہ جو رونا ہوتا ہے نا یہ ناشکری ہے, اس کا مطلب اس بندے کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر نعمتیں کیا, یہ ناشکری ہوتی. پھر کیا اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو اور پھر لے جا کے اس کو اس مرحلے پہ, اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے ہیں. تو شکر گزار انسان کی تصویر دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو. اور اس پوری سورت کا تھیم بھی جو شکر گزاری ہے, تو شاکر بندہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوتا ہے. ان کی زبان سے شکر ہی نکلتا تھا, اور کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ان کا کوئی مہمان نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کھانا ہی ڈیلے کر دیا. اتنے زیادہ شکر گزار تھے کہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے اس میں دوسروں کو شامل کروں. اللہ اکبر. شاکرن لانعمہ, نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرتے تھے. اور نعمت کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ نعمتوں کی. زبان سے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں, وہ بھی شکر گزاری ہے. دل کے اندر احسان ماننا کہ دینے والے نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا, میں تو اس قابل نہ تھی. اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہاں تو ہم تو ہمارے تو باپ دادا کے پاس بھی یہ سب کچھ تھا, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, اور ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں یہ نعمت, تو یہ کوئی شکر گزاری کے جذبات نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ہمبل کر لے, اتنا عاجز کر لے کہ نا میں نہیں تھی کسی قابل, تمہیں عطا کیا, تیرا احسان ہے, تبھی تو وہ جھکے گا. اگر وہ کہے گا مجھے, میں تو ڈیزرو ہی کرتا ہوں, تو پھر کس بات کا شکر, پھر کس بات کا جھکنا. اور پھر اپنے عمل سے یعنی اس نعمت کو دینے والے کے راستے میں لگائے, اور اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے. جیسے اس نے حکم دیا اسی طرح نعمت کو یوز کرے, نعمت کو ضائع نہ کرے, یہ بھی اس کی ناشکری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کوئی تکلیف آئی دیکھیں، ہاں میرے پر ذرا سی کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا تو گھبرا کے ناشکری کی باتیں کرنے لگتے. ہم نہیں ان کی زندگی میں کہیں دیکھتے کہ گھر سے در بدر ہو رہے ہیں، وطن سے ہجرت کر رہے ہیں، وہاں سے تو کہیں کوئی ناشکری کی باتیں ہوں کہ اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، کوئی گلا شکوا نہیں. ان کی پوری زندگی گلے شکووں سے پاک ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کہ بس وہ یعنی حکم کے منتظر رہتے تھے کہ حکم آئے اور سر تسلیم خم کر دیں. اچھا ان ایما ہو، یہ نعمت جو ہے نا، نعمت نعمتوں کی جو کاؤنٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر کوئی انسان چاہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا شروع کرے تو نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا. انعمہی کا مطلب کیا ہے کہ نعمت کا تو پلورل ہے، لیکن یہ پلورل وہ ہے جس میں قلت ہے، یعنی تھوڑی سی نعمتیں. کیوں کہا گیا انعمہی؟ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تو بہت ساری نعمتیں، پھر وہ شاکر تھوڑی نعمتوں پہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں ان کو عام لوگ تو گن ہی نہیں سکتے. شکر گزاری تو دور کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسے شکر گزار بھی جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے، پوری کی پوری نعمتوں کا شکر تو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے. یہ اس میں باریک سا ایک نقطہ ہے انعمی ہی کی اس میں. سمجھ آ گئی یہ بات کہ یعنی انہوں نے شکر گزاری کی مگر وہ بھی پوری طور پہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اپنی پوری زندگی میں جتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں سب پہ پورا پورا شکر ادا کر سکے، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اجتباہو، اس نے چن لیا اس کو، جیسے مجتبا ہم کہتے ہیں، اجتبا چن لینا، اور کسی کو کسی کی کوالٹیز کی وجہ سے چن لیا جانا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کوالٹیز کی وجہ سے چنا، شکر گزاری بھی کہہ سکتے ہیں، اور جتنی یہ کوالٹیز آ رہی ہیں پیچھے گزری ہیں، امت ہونے کی، قانت ہونے کی، یہ سب کوالٹیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. کس چیز کے لیے چن لیا؟ اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. ایک روایت آتی ہے مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا نہیں اتنا پتا کہ کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے، میرے سامنے نہیں ہے وہ، جسٹ ایک شیئر کرنے کے لیے کہ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیرا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو ان کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ تم نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ تم جا کے دیکھو، اس کو آزما کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا. تو ایک فرشتے نے اللہ کا نام پکارا، ابراہیم علیہ السلام اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، تو وہ بالکل رک گئے اور انہوں نے فرمایا پکارنے والے سے کہ ایک دفعہ اور اللہ کا نام لو. اس نے کہا ہاں میں ایک دفعہ اور لیتا ہوں، لیکن یہ جو بکریاں ساری یہ تمہیں مجھے دینی پڑیں گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں سب بکریاں تمہیں دینے کو تیار ہوں، بس ایک دفعہ اور اللہ کا نام میرے آگے لو. ساری بکریاں اس کو دے دی اور اس نے ایک دفعہ اور اللہ کا نام لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک اور دفعہ اللہ کا نام لو. اس نے کہا پھر جتنا کچھ تمہارے پاس ہے سب دینا پڑے گا مجھے. ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، جتنا کچھ میرے پاس ہے سب تمہارا ہو گیا، ایک دفعہ بس اللہ کا نام اور لو. تب فرشتوں نے کہا یا اللہ واقعی یہ تیرے خلیل بننے کے قابل ہے کہ تیرا ایک نام سننے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چن لیتا کسی کو. اس کے لیے ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، ہم شکر گزار بنیں، قانت بنیں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور ماحول کچھ بھی ہو، ماحولوں کا اپنے رشتہ داروں کا، خاندانوں کا، ان کو لے کر ہم ایک ایکسکیوز نہ اپنے لیے کر لیں کہ ہم اس لیے برائی میں ہیں کیونکہ یہ سب سیدھے نہیں ہیں، جب یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے تب میں سیدھی ہوں گی، یہ نہیں کریں. آپ کیوں نہیں امت بن جاتے؟ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی، ہم ہدایت دی اس کو سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کے اوپر ان کو چلا دیا. اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چن بھی لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دی، یعنی ان کو تبلیغ کرنے میں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں، بت پرستی سے لوگوں کو روکنے میں ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. وہ یہ کہتے تھے کہ میرا یہ طریقہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو. سورہ نام 153 میں یہی آیا کہ وہ اس طرح سے بتاتے تھے لوگوں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ نے سجھا دیا تھا نا ان کو، حالانکہ وہ دیکھیں ایسے ماحول میں تھے، ہر طرف شرک تھا، تو اب وہ بھی اس کے اندر پڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے. یا اللہ تعالیٰ، جیسے تو نے ان کو شرک کے ماحول میں رکھتے ہوئے بھی ہدایت دے دی صراط مستقیم کی اور ان کو چن لیا، ایسے ہی اللہ تو ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اس کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے چن لے اور اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلا دے، اللہ تو ان کو اس کی ہدایت دے دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چن لے کہ یہ ماحول ہمارے پر اثر نہ کرے، نہ ہماری نسلوں کے اوپر. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دیکھو پھر وہی بات آ گئی نا جو پہلے بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے. دیکھیں ایک یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں، ہم ساروں کے اندر یہ ایک دماغ میں پتہ نہیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو نیک کرتا ہے یہ کرتا ہے تو پھر اس کو آخرت میں یہ ملے گا، آخرت میں نہیں، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی نوازتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی حسنہ دی. اب آپ کہیں گے کیا حسنہ ملی ان کے، تو ساری زندگی ادھر ادھر بےچارے ہوتے رہے، کیا کرتے رہے، تو کیا ان کو حسنہ ملی؟ کیا یہ بڑی حسنہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دی، سب ان سے محبت کرتے ہیں، سب ان کی اچھی تعریف کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. لوگ تو اتنا اتنا لٹاتے ہیں، اتنا پیسہ لٹاتے ہیں، اپنے مونیومنٹس بناتے ہیں، جی میری یادگار ہیں، کبھی میں نہیں رہوں گی لوگ یاد کریں گے، وہ لوگ پھر بھی نہیں یاد کرتے اس کو. اور کہاں محبت تو آپ کسی کے دل میں ڈال ہی نہیں سکتے اپنے لیے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں. پھر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کا ذکر قرآن میں رکھ دیا، رہتی دنیا تک ان کا ذکر یاد رہے گا. پھر دیکھو ان کی اولاد کو، انسان سب سے زیادہ اولاد کے لیے تڑپتا ہے. اچھا اگر اولاد ہے، نہیں ہے تو تب بھی لوگ تڑپتے ہیں، اولاد ہے تو پھر اس پہ تڑپتے ہیں کہ اللہ اب یہ دین کی طرف رہیں، اب وہ ساری زندگی خود شرک سے لڑتے رہے، تو اب ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب ان کی اولاد، اور صرف اولاد نہیں آگے پوتے تک کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے کے فرما دیا، نبوت ان کے اندر چلے گی. اور یہ دیکھو کتنی بڑی حسنہ ہے کہ اس کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں سب ان کی اولاد میں سے ہیں، باہر سے کوئی آیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات کہ نبی آخر الزمان ان کی اولاد میں سے ہیں. یہ دیکھو جو اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ نے کتنی پیاری قدردانی کی. یہ نہیں فرمایا آخرت میں تمہیں یہ درجے ملیں گے، نہیں دنیا میں بھی ملیں گے. مگر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں حسنہ کا مطلب یہ، اگر ہمارے دماغ میں یہ ہو کہ حسنہ کا مطلب کوئی مال مل جانا ہے، تو مال و دولت نہیں ہے مطلب یہاں پہ، کیونکہ وہ تو نہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، ساری زندگی ان کی تو آزمائشوں میں ہی گزری تھی. اب شاید ہو سکتا ہے ہمیں یہ حسنہ لگتی ہی نہ ہو کہ ان کی تو بڑے امتحان آئے اور ان کے اوپر تو بڑے یہ آئے، وہ بڑے مسلوں میں رہے ہوں وہ، تو یہ تو ہمیں شاید حسنہ نہ لگے. جن کو سمجھ ہے ان کو پتا چلے کہ یہ کتنی بڑی حسنہ، نبوت مل گئی، یہ حسنہ. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی, واجعلی لسان صدق فی الاخرین, اللہ میرا ذکر میرے بعد والوں میں اچھا ذکر رکھنا, میرے نیک نامی جس کو ہم کہتے ہیں نا نیک نامی, اللہ میری نیک نامی رکھنا لوگوں کے میں بعد آنے والوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی نیک نامی رکھی, ہم درود بھی پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ایسی رحمتیں دینا جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی اور ان کی آل کو دی تھی, اللہ ایسی فرمانا کتنی ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوئی تھی کہ ہم درود میں بھی یہ مانگتے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, ایک ان کا نام آنا وہ بھی ایک بات ہے, لیکن دیکھو ان کے اوپر رحمتیں تھیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ جیسے ان کے اوپر تو نے رحمتیں نازل فرمائی ویسی دینا. ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال گزر گئے اور آج بھی لاکھوں لوگ ان کے نام کی عزت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ لوگ کرسچن ہیں, یہودی ہیں, ابراہیم ان کے اندر بھی نام ہے اور کتنی تعظیم کرتے ہیں اس نام کی, سب ان کو مانتے ہیں, کوئی ان کے بارے میں کسی کو نہیں کوئی مسئلہ. اور وہاں اللہ آخرت کی تو بات ہی کیا, انہو فی الاخرت لمن الصالحین, آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہوگا, جو اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے ہیں ان میں سے ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے تو اپنے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے صالحین میں شامل فرما دینا, اور ان کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے شامل فرما دیا ان کو صالحین. تو ایک بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دکھا دیا اور بتا دیا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو اس پہ چیک کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو بھئی ایسے تھے, اب تم بتاؤ تو تم ایسے ہی ہو کیا؟ ہم بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور سمجھتے ہیں, یہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور وہ تو انبیاء کے باپ ہیں, تو ان کا طریقہ ہم اپنے حج پہ بھی ان کی کئی چیزوں کو ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا. یہ بھی ایک حسنا ہے دنیا کی, لوگ جب تک حج کرتے رہیں گے, جب تک یہ حج ہوتا رہے گا, ان کو یاد کرتے رہیں گے, ان کی قربانی, پھر ان کا جو زمزم ہے ان کے بچے کی وجہ سے ملا, پھر جو ان کے پیر وہاں پہ ہیں گڑے ہوئے پیروں کے نشان, وہ مقام ابراہیم, لوگ دیکھتے رہیں گے اسی طرح ان کو یاد کرتے رہیں گے. تو دیکھو تم کہتے ہو نا ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اپنا اتنا بڑا سمجھتے ہو, اپنے دین میں امام سمجھتے ہو, تو تم بھی بتاؤ کیا تم, مشرکین مکہ کو تو کہا ہی جا رہا ہے اور ہم سب کس سے بھی کوشچن ہے کہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے. ہم واقف قانت ہیں, حنیف ہیں, شاکر ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی خوبی بھی ہمارے اندر نہیں ہے, شرک سے نفرت کرنے والے ہیں, پکے توحید کے اوپر ہیں, شرک کی سمجھ بھی ہے ہمیں کہ شرک کیا ہوتا, اگر ان میں سے نہیں ہے خوبیاں تو پھر کس بات پہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہو؟